گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ, والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہمیں علم دین سکھاتا ہے, بہت سارے شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں, تو لہذا توجہ کے ساتھ اسے دیکھیں بھی, سنیں بھی, اور اگر ممکن ہو تو اہم مدنی پھول تحریر کریں. آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھا دیں.
عاصم جاوید بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میرے پاس 15 تولے سونا ایک سال سے زیادہ عرصہ کا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں اس کی زکات ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے کیلکولیٹ کر کے آپ بتا دیں کتنی اماؤنٹ 15 تولہ کی بنتی ہے جو کہ میں ادا کر کے اسلامی فریضہ سر انجام دے سکوں.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کافی عرصہ ہو گیا زکات بھی نہیں دی انہوں نے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کے پاس 15 تولے سونا ہے, ایک سال سے زائد ہو چکا ہے. اب ہمارے ہاں عمومی طور پہ سونے کی زکات جو ہے وہ رقم سے ہی ادا کی جاتی ہے, سونے کی جگہ سونے سے ادا کرنا
ضروری
ہے. اب اس کا حساب ظاہر ہے جس کے بعد جو سونا ہے, جو زیور ہے, وہ زیور جو ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے معلومات کر لیں کسی سنہار سے کہ ان کے پاس جو زیور ہے وہ کتنی مالیت کا ہے.
صحیح.
عمومی طور پہ جو سونے کا بھاؤ بتایا جاتا ہے وہ خالص سونے کا بھاؤ ہوتا ہے, یعنی 24 کیرٹ کے حساب سے. اور زیور جو ہوتا ہے عمومی طور پہ 22 کیرٹ, 20 کیرٹ, 18 کیرٹ اس حساب سے ہوتے ہیں. تو جتنے کیرٹ کا ان کا سونا ہے جو زیور ہے اس حساب سے یہ بازار میں جائیں اور معلومات کر لیں ان کی زیور کی قیمت کیا ہے.
صحیح.
جب قیمت ان کو معلوم ہو جائے گی, جس دن سال گزرا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے, مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے. اب جو قیمت ان کو پتہ چلی وہ اور ان کے پاس دیگر بھی اگر مال زکات ہیں اس کو جمع کر کے کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں تو زکات نکل آئے گی. بہت آسان فارمولا ہے. ویسے لاکھ پہ 2500 کے سب سے آسانی کے طور پہ بتایا جاتا ہے, اور کل رقم کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں گے, بات وہی 2.5% ہی بنے گا.
صحیح.
40 سے تقسیم کر دیں گے تو اس طرح جو ہے زکات آپ نکال دیں, ان کی زکات جو ہے ادا ہو جائے گی.
اچھا, مارکیٹ کے اندر جیسے ابھی اپنا زیور لے کر جاتے ہیں تو جس طرح کا دور چل رہا ہے تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سامنے والے کو مطلب دھوکا دینا اور اس طرح کا جھوٹ بولنا. اب بالفرض ان کا یہ سیٹ جو بھی سونا ہے ان کے پاس, اگر بالفرض یہ 22 کیرٹ ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی, 18 کیرٹ ہوگا تو قیمت کم ہو جائے گی, تو وہ سامنے والا یہی بولے گا تو 18 کیرٹ کا ہے, تو اعتبار کس کا ہوگا اس میں؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ 2-3 جگہ سے اور پتہ کر لیں.
ٹھیک ہے.
تو جب اس کا دل اطمینان کر لے, اب اس میں یہ بھی کر سکتا ہے اگر بالفرض وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار, چاہے کتنی کیریٹ کا ہو میں 24 خالص سونے کے اعتبار سے ادا کرتا ہوں.
صحیح.
تو یہ بھی درست ہے, زیادہ اللہ کی راہ میں چلا جائے گا.
صحیح.
زیادہ جو ہوگا وہ نفل میں آ جائے گا, تو لہذا اس طرح تو یقینی طور پہ زکات ادا ہو جائے گی. تو اگر یہ 3-4 لوگوں کے سے معلوم کر لیتا ہے اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے تو اس طور پر ظاہر ہے جب سونا لیا جاتا ہے تو پرچی وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے کیرٹ کا ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ معلومات کر سکتے ہیں.
تو ہمارے اسلامی بھائی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مختلف دکانوں سے ریٹ معلومات کر کے پھر جہاں آپ کا دل جمع ہو جائے, آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سلپ وغیرہ موجود ہو تو حساب سے دیکھ کر, بہتر تو یہ ہے کہ آپ 24 کیرٹ کے حساب سے جو خالص سونا ہوتا ہے اگر آپ اس کے حساب سے دے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا اور شک وغیرہ سب ختم ہو جائے گا. جی اگلی کال لیتے ہیں.
سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد تعمیر کرنی ہو کسی عیسائی وغیرہ کا ٹھیکے دار ہو وہ مسجد تعمیر کرا ہے تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں مسجد اگر کسی مسلمان نے وقف بنائی ہے یعنی جگہ جو ہے مسلمان نے وقف کی ہے یا مسلمانوں نے چندہ کیا ہے اور اس سے جگہ خریدی ہے مسجد کے لیے وقف کی ہے, اگرچہ بنانے میں اس نے کسی غیر مسلم کو ٹھیکہ دے دیا, اگرچہ نہیں دینا چاہیے لیکن اس کے بنانے سے مسجد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
صحیح.
یعنی مسجد ہو جائے گی, مسجد تو مسلمانوں نے بنائی ہے ان کے چندے سے یا کسی نے اس جگہ کو وقف کیا ہے تو اس اعتبار سے وہ مسجد ہو جائے گی, اس میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے. ہاں اگر کوئی کافر غیر مسلم جو ہے وہ کوئی جگہ وقف کر دے مسجد کے لیے تو اس کے مسجد کرنے سے مسجد نہیں ہوگی.
صحیح.
ظاہر ہے ایسی سوال میں تو ایسی صورت نہیں ہے.
صحیح.
صورت یہ ہے کہ بس ٹھیکہ جو ہے مسجد بنانے کا کسی غیر مسلم کو دے دیا
گیا
تو غیر مسلم کو ٹھیکہ دینے کی وجہ سے تو وہ مسجد ہی رہے گی.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکم بدل جائے گا, تو لہذا وہاں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے.
ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا کپڑے پر تھوک گرنے سے یا ناک سے پانی کپڑے پر گرنے سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں تھوک میں اگر خون وغیرہ غالب نہیں ہے تو تھوک تو پاک ہوتا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا, تو وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے بھی پاک ہوں گے, ناپاک نہیں ہوں گے. اسی طرح ناک سے جو پانی بہ رہا ہے اس میں جو خون وغیرہ نہیں ہے, ایسے نزلی کی صورت میں جو پانی بہتا ہے تو وہ بھی پاک ہے, وہ بھی اگر کپڑوں میں گرتا ہے تو کپڑا بھی اس صورت میں پاک ہوگا, ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے.
اچھا خون کا جیسا آپ نے تذکرہ فرمایا تو خون کی مقدار وغیرہ بھی اس میں ہوگی یا مطلق؟
مقدار ہوگی. اب خون غالب ہے یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ تھوک بالکل سرخ ہو جائے, لال ہو جائے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا, تو یہ خون غالب ہونے کی پہچان ہے. اور تھوک جو ہے اگر زرد ہو یعنی پیلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون غالب نہیں ہے, تھوک غالب ہے.
صحیح.
تو خون اگر غالب ہو یعنی تھوک بالکل سرخ ہو چکا ہو.
صحیح.
اس صورت میں ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا, وہ کپڑوں پہ لگے تو ناپاک ہوگا.
ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں کسی کو تو کیا ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ اس کو ہم کر سکتے ہیں؟
دیکھیں ثواب کسی کو پہنچانے سے ثواب ختم نہیں ہوتا.
صحیح.
یعنی آپ نے جو قرآن پاک پڑھا یا جو بھی ذکر و اذکار کیا, نماز پڑھی, اس کا ثواب اگر آپ کسی کو پہنچاتے ہیں تو ثواب پہنچانے, چاہے ہم کتنے کو ہی ثواب پہنچائیں, پوری امت کو ہی ثواب کیوں نہ پہنچائیں.
صحیح.
ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے ثواب پہنچایا ہے اتنے لوگوں کی تعداد کے برابر انشاءاللہ اسے نیکیاں ملیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک ہی وقت آپ پوری امت کو جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن اب آپ نے ایک دفعہ ثواب پہنچا دیا, پوری امت کو پہنچا دیا, پھر وہی ثواب بار بار پہنچانا تو اس کا ثبوت کتابوں سے نہیں ملتا.
صحیح.
تو لہذا اس سے بچنا چاہیے.
صحیح.
ایک دفعہ آپ نے ثواب پہنچا دیا, اب آئندہ دفعہ جو بھی عمل کریں اس کا ثواب بھی پہنچائیں, اگرچہ اس کا ناجائز یا منع ہونا بھی نہیں پڑا.
صحیح.
لیکن اس میں ہے کلام,
احتیاط یہی ہے,
احتیاط یہی ہے, کلام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ دور ایسا چل گیا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے, سال سوا کو بہت زیادہ رجحان ہے, لیکن اس میں یہ بھی ایک نقصان سامنے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ سال سوا دے دیا اور بار بار دے رہے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ کس طرح؟ کہ اب ہم 200 قرآن پاک, 500 قرآن پاک, اب کسی کو ہم کہیں یار میں نے خود پورا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, ایک قرآن پاک کا ثواب دے دو, تو وہ تھوڑا سا کہتے ہیں یار ایک
سے کیا ہوگا.
تو ان کو بولا بھائی یہ خود پڑھا ہے, ابھی میں نے ختم کیا ہے, ختم قرآن کیا ہے, اس کا ثواب میں بچاتا ہوں. تو وہ 200 قرآن پاک, 500 قرآن پاک وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے خود نہیں پڑھے ہوئے ہوتے.
صحیح.
انہوں نے بھی کسی سے لیے ہوتے ہیں, امتحان کسی کے لیے لیے ہوں گے, تو وہ پھر کئی سالوں سے وہی تقسیم کرتے جا رہے ہیں جو ان کے پاس آ رہا. ہاں بھائی 200 آپ کو دے دیے, 112 آپ کو دے دیے, اتنے آپ کو دے دیے. تو یہ ایک جگہ دیکھا تو باقاعدہ سنا تھا کہ پورا ایک پرچہ ہوتا تھا.
صحیح.
وہ ہر دفعہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہی پرچہ اس سال ثواب کا تقسیم ہوتا ہے کہ بھائی اتنے قرآن پاک, حالانکہ وہ کسی دور میں پڑے گئے
پڑے گئے ہوں گے.
بلکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ میں نے کچھ آپ سے لے لیے, کچھ ان سے لے لیے, کچھ ان سے لے لیے, میرے پاس اکٹھے ہو گئے, میں نے کر دی. اب سامنے والے کیا سمجھتے ہیں, شاید کوئی تازہ تازہ پڑے ہوئے ہوں گے تو یہ سوال آگے, اگر اس کو پتا چل جائے بھی 12 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے تو ظاہر اس کو بھی عجیب سا لگے گا. تو ایسا نہ کیا جائے, بہتر صورت یہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں آپ جس کو چاہیں ارسال کر دیں. ٹھیک ہے, اس جب ایک دفعہ ارسال کر دیا تو بار بار اس کا ارسال نہ کیا جائے.
جی بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. اس میں دو تین خرابیاں لازم آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ میں نے قرآن پڑھا, اب میں وہی ایک قرآن بار بار لوگوں کو اسالے صاحب کے لیے پیش کر رہا ہوں تو میرے اپنے پڑھنے میں اب کمی آ جائے گی کہ بس ایک پڑھ کے میں فارغ ہو گیا, دوبارہ مطلب نہیں پڑھا جائے گا, سستی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ جب ایک دفعہ مثال ثواب کسی کو پیش کر دیں تو اس کو پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا, پھر نئے سرے سے پڑھ کر کریں, ورنہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح مطلب خرابیاں بھی لازم آتی ہیں. اچھا حضور, دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیونکہ آج کل شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے, 6 روزے اس مہینے میں خاص طور پر رکھے جاتے ہیں تو روزے کے مسائل بھی آ رہے ہیں. آنکھ میں اگر مٹی چلی جاتی ہے تو اس سے کیا روزے میں کوئی حکم ہوگا؟
نہیں, اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
میرا سوال یہ ہے کہ جب تکبیر اولیٰ جب پڑھی جاتی ہے تو ایہ الصلاۃ پہ کیا دائیں طرف اور بائیں طرف منہ پھیرنا جائز ہے؟
اچھا جائز ہے, اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں.
تو دیکھیں جس طرح اذان میں جو ہے حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو دائیں طرف گردن کو مار کر حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے اور بائیں طرف گردن کو مار کر حی علی الفلاح کہا جاتا ہے. تو اسے نا اقامت میں بھی کہا جائے گا. سنت طریقہ یہی ہے کہ اقامت میں بھی اسی طرح کہا جائے کہ جب حی علی الصلاۃ کہنے لگے تو سیدھی طرف چہرہ کر کے حی علی الصلاۃ کہا جائے اور الٹی طرف چہرہ کر کے حی علی الفلاح
کہا جائے. جی جی اگلی کال.
میں نے پوچھنا تھا, میں نے کاروبار کرنا ہے تو میں نے میری کزن میں نے اس سے پیسے لینے ہیں, ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپے. ٹھیک, 1 لاکھ روپے میں نے کہا میں نے آپ کو دینے 3,000 روپے مہینہ, میں نہیں بولا تھا, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟
جی حضور,
یہ تو بالکل سود والی صورت ہے, ناجائز ہے. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے جو ہے کسی رشتے دار سے انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے اور یہ کہا کہ ہر مہینے تمہیں میں 3,000 روپے دیتا رہوں گا, تو یہ تو خالص سود ہے.
صحیح,
ناجائز ہے, حرام ہے. تو عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کاروبار کے لیے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, وہ اسی طرح پے کر لیتے ہیں کہ تمہیں مہینہ اتنا دے دیں گے.
صحیح,
یا طے نہیں کرتے, کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار جو ہوگا جو نفع ہوگا دے دینا. تو یہ صورت بھی ناجائز ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں, آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں, یعنی پیسے کسی کے ہیں, انویسٹ کوئی کر رہا ہے اور محنت آپ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہوگا پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے نفع تقسیم ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ جو بھی نفع ہوگا وہ آدھا آدھا
صحیح
یہ کر لیں یا 60-40 کر لیں, جو بھی کریں, لیکن پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے. اب اس میں جو نقصان ہوگا, ایسا نہیں جتنا نفع رکھا اتنا نقصان, نہیں, ہمارے یہ کہ نفع نقصان آدھا آدھا, یہ صورت غلط ہے. نفع تو آدھا آدھا ہو سکتا ہے, اس صورت میں نقصان آدھا آدھا نہیں ہوگا.
صحیح,
نقصان سارا اسی کا ہوگا جس کے پیسے ہیں, جو انویسٹ کر رہا ہے, جو انویسٹر ہے, ٹوٹل نقصان اس کا ہوگا. ہاں کام کرنے والا جو ہے اس کے بھی پیسے شامل ہیں, شراکت والی صورت ہے, جس کا جتنا پارٹنرشپ, جس کا جتنا کیپیٹل ہے اس حساب سے اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا, نقصان تو کیپیٹل اور انویسٹ کے حساب سے ہوتا ہے پیسوں پر, لیکن نفع جو ہے وہ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں. یعنی مداربت والی صورت, یعنی ایک کا پیسہ ہے, ایک کی محنت ہے,
صحیح,
اس کو کہتے ہیں مداربت فقہ کی اصطلاح میں. تو اس میں جو نفع ہوگا وہ جس کے لیے چاہیں, پیسے والے کے لیے جس نے دیا ہے یا جو محنت کر رہا ہے, جس کے چاہے نفع رکھ سکتے ہیں لیکن فیصد کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں.
صحیح,
ٹھیک ہے. اول تو یہ تو بہت موٹی اور بنیادی چیزیں ہیں, ابھی تو مزید گہرائی میں ہم گئے نہیں ہیں اس کے مسائل کتنے ہیں. تو لہٰذا مشورہ یہ ہے, کبھی بھی آپ کہیں انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی انویسٹ کر رہا ہے یا پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کی شرعی رہنمائی بالکل لیں.
صحیح,
اور سب سے بیسٹ اور بہتر صورت یہ ہے کہ دونوں جو کر رہے ہیں, جو پارٹنر ہیں, وہ دونوں آ جائیں کام کرنے سے پہلے.
صحیح,
دارالافتاء علیہ سنت اگر قریب ہے, گھر کے قریب ہے, آپ کے شہر میں ہے, تو وہاں تشریف لے آئیں. نہیں پاسبل تو آپ فون پر رابطہ کر لیں اور اس کی پوری صورتحال سمجھیں.
صحیح.
کہ ہم پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا اصول و ضوابط ہیں.
صحیح.
تو اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ یہ سود سے بچ سکتے ہیں.
صحیح.
ورنہ بہت مشکل ہے. قدم قدم یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قدم قدم پہ رہنمائی. یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں آپ پوچھ کے چلے گئے اور آسان, بلکہ کہیں بھی مزید انویسٹ کرنا ہے, کوئی معاملہ آ رہا ہے, کوئی نقصان والی صورت آ رہی ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, رہنمائی لیتے رہیں.
صحیح.
قدم قدم پر رہنمائی لیتے رہیں گے تو پھر خطا سے بچیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم نے دیکھا, یہ بڑے بڑے دیکھیں, عمومی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ 99% یعنی 99% لوگ شراکت شرعی اعتبار سے درست نہیں کر رہے.
صحیح.
تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو.
صحیح.
عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کام میں کسی کو پیسے دے دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں, میرے پیسے تو اپنی جگہ محفوظ ہیں.
صحیح.
جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا. اب ظاہر اس نے پارٹنرشپ کیے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے.
صحیح.
اب سامنے والا بیچارہ کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے, کوئی بھی نقصان ہو, یہ تو بولتا ہے مجھے میرے پیسے چاہیے.
صحیح.
تو اس طرح وہ بیچارہ لاکھوں کا کروڑوں کا مقروض ہو جاتا ہے. اس کا بھی قصور ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ شرعی مسائل اس معاملے میں نہیں سیکھے. تو لہٰذا اگر یہ صورت ہو ذہن یہ ہو کہ بھائی میں نے جو پیسے دیے مجھے پورے پورے ملیں گے,
محفوظ ہیں وہ,
پھر تو یہ سود ہے. یوں قرض پر نفع ہے.
صحیح.
حدیث میں کلو قرض جرا منفع فہو ربا کما قال, کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. تو یہ قرض سے نفع لینا ہی ہوا کہ بھائی آپ کی رقم اپنی جگہ محفوظ ہے, آپ کو ماہانہ نفع جو ہے مل رہا ہے, تو یہ سود والی صورت. تو لہٰذا جب بھی پارٹنرشپ کرنا چاہیں شرعی اصولوں کے تحت, تو اس کے لیے آپ کو رہنمائی لینا ضروری ہے. اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت کی خدمت حاضر ہے. یا تو خود تشریف لے آئیں دارالافتاء اہل سنت میں, یا پھر فون پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی.
مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ارشاد فرمایا کہ جو شراکت کی صورتیں اس وقت رائج ہیں, یعنی مبالغہ ہم نے اس میں فرمایا کہ 90% جو ہے وہ غلط صورتیں رائج ہیں, اور دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ میرے جو پیسے ہیں وہ تو محفوظ ہیں, بھلے وہ پارٹنرشپ ہو مداربت ہو, وہ اپنے پیسے محفوظ ہی سمجھتا ہے, اور ماہانہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم ملتی رہے. تو یہ تو سود کی صورت بیان کی گئی. تو لہذا جب بھی یہ کام شروع کریں یا شروع کر چکے ہیں, ابھی بھی آپ دارالافتاء اہل سنت جو قریبی ہے وہاں پر آپ تشریف لے جائیں, اپنے سارے بیانات اس حوالے سے بیان کریں کہ جو آپ نے صورتیں رکھی تھیں, تاکہ صحیح آپ کو جواب مل جائے اور حلال روزی جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے شوال کے روزے جو چل رہے ہیں, اس حوالے سے کہ اگر پہلا روزہ کسی کا چھوٹ گیا تو کیا اب وہ کیا کرے, یعنی پانچ رکھے گا وہ, یعنی دوسرے دن سے شروع ہو جاتے ہیں نا یہ. اچھا, ایک یہ دوسرا ایس ایم ایس بھی یہی ہے کہ ہر ہفتے اگر دو رکھ لیے جائیں یوں چھ پورے کر لیں.
دیکھیں, اول پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھنا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے,
جو شوال المکرم کے چھ روزوں کی جو فضیلت آئی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن سے ہی رکھیں.
صحیح.
پورے مہینے میں چھ روزے پورے کرنے.
ٹھیک ہے,
اب وہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ رکھ لیں.
صحیح.
یا چاہیں تو چھوڑ چھوڑ کے رکھیں, اور بہتر صورت یہی ہے افضل.
صحیح.
چھوڑ چھوڑ کے رکھیں, کہ چھوڑ چھوڑ کے رکھا جائے.
صحیح.
دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی ہفتے میں دو دن بالکل, جیسے پیر اور جمعرات کا رکھ لیں.
ٹھیک ہے,
سنت بھی ہے پیر کے دن کا روزہ رکھنا. پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, اس طرح چھ روزے پورے کر لیں, یا کسی بھی دن کا اپنی سہولت کے حساب سے رکھ لیں. تو کنٹینیو رکھنا اور عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. چھوڑ چھوڑ کے شوال المکرم کے پورے مہینے میں چھ روزے پورے کرنا, انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی.
بہت فضائل ہیں مدنی چینل کے ناظرین روزوں کی. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھ شوال کے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے, اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. تو یوں مطلب بہت فضائل ہیں روزوں کے, اور ابھی ہماری عادتیں بھی باقی ہیں. ظاہر ہے وہ جو ایک ہم نے 30 روزے رکھے تو بڑا مطلب آسانی کے ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں. تو کوشش فرمائیں مدنی چین کے ناظرین, شش عید کے روزے بھی رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے ایس ایم ایس ہے, نیل پولیش جو لگائی جاتی ہے, اس حوالے سے اس کا ارشاد فرمائیں, کیا حکم ہے؟
دیکھا, نیل پولیش لگانا تو جائز ہے.
ٹھیک
ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیل پولیش جب لگاتے ہیں تو اس کی تہ جم جاتی ہے, تو لگانے کے بعد وضو اور غسل کریں گے تو ظاہر ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا, تو وضو غسل نہیں ہوگا. تو وضو غسل کے لیے ظاہر ہے پھر اسے اتارنا پڑے گا. اب اتارنے بھی آ گیا, اب تو نیل پولیش اس طرح کی بھی آ گئی ہے پلاسٹک کی, ایسے اتاریں اتر جاتی ہے. اور دوسری والی بھی اگر لگائی ہے تو اب وہ تھنر وغیرہ کے ذریعے سے بھی آسانی سے اتر سکتی ہے. تو اگر لگاتی بھی ہیں تو وضو کے لیے پھر اسے اتارنا ہوگا, اس کے بغیر ان کا وضو نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہمارے محلے میں, یہ محمد فیضان اتاری ہیں, فرما رہے ہیں کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو گیا. اب یہ ان کے گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی قبر کو اس کی کشائی کر کے قبر کو کھول کر بہن کو وہاں پر دفنا دیا جائے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں یہ تو بالکل ناجائز ہے, اس کی شریعت طور پہ اجازت نہیں ہے قبر کشائی کرنا, اگرچہ چاہے کتنے ہی سال بیت جائیں,
ٹھیک ہے,
تو قبر کو کھودا نہیں جا سکتا, یعنی کسی کی قبر کو کھود کر اس کی جگہ دوسرے مردے کو دفنا دینا تو یہ شریعت طور پہ جائز نہیں ہے. جہاں ایسا ہوتا ہے وہ ناجائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو دیکھا دیکھی جو ہے اس پر عمل نہ کریں. ضروری نہیں ہوتا ہر جو کام ہو رہا ہے معاشرے میں وہ سب جائز ہی ہو رہا ہے, تو وہ پھر حوالہ دیتے ہیں بھی فلاں جگہ ہم نے دیکھا ایسا ہوا, فلاں جگہ دیکھا ایسا ہوا, تو ہر کام شریعت کے مطابق ہر جگہ نہیں ہوتے. قبرستان کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے, کیا حالت ہے. اب عمومی طور پہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں جگہ نہیں ہوتی,
صحیح,
قبرستان بھر چکے ہوتے ہیں, وہ قبرستان کے اوپر بھی مزید قبرستان بن جاتے ہیں,
یعنی
قبرستان پرانا ہوتا ہے اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں, اور جو قبر دب گئی دب گئی, اور جس کا پوچھنے والا ہے تو وہ اپنی قبروں کو اوپر کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایسے بھی قبرستان دیکھیں کہ وہ قبرستان کے اوپر بھی قبرستان بنا دیے گئے, وہ بھی بھر چکے, وہاں بھی جگہ نہیں ہے.
اللہ,
تو ایسی جگہوں پہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ کہ کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے, وہ کوشش کرتا ہے اپنے علاقے کے قبرستان میں دفنائیں, گھر کے قریب دفنائیں تاکہ آنے جانے میں بھی آسانی ہو, یا پھر خاندان کے لوگوں کی وہاں قبریں ہوتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے
صحیح
دفنا دیا جائے, چاہے وہ جگہ ہو یا نہ ہو, کسی بھی طرح جو ہے قبر بنا دی جاتی ہے. آج کل تو قبریں جس طرح کی بنائی جاتی ہیں وہ شرعی طور پہ جائز ہی نہیں ہے, یعنی کھودا تو جاتا ہی نہیں ہے نا, مزید کھودیں گے نیچے قبر,
صحیح,
وہ سمجھیں گے ایسے رکھ کے چار دیواری کر دی جاتی ہے, وہ تھوڑا سا ایسے ایک بالش تھوڑا سا ایسے کھود دیا, مزید کھودتے نہیں ہیں تو اس طرح چار دیواری کر دیتے ہیں, تو یہ صورت جائز نہیں
ہے.
اگر آپ کے گھر کے قریب قبرستان میں جگہ نہیں ہے, آپ دور دراز چلے جائیں,
صحیح,
عمومی طور پہ علاقوں میں ہوتے ہیں, دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں, تو اگرچہ آپ کو جو ہے مشقت ہوگی آنے جانے میں, تو اس میں کیا ثواب ملے گا, اچھی نیت سے جائیں گے آئیں گے, لیکن اس کی وجہ سے بھائی قبرستان میں جگہ نہیں ہے, کسی کی قبر کو کھود کر اس میں دفنا دینا, جیسے انہوں نے سوال کیا ایک والد صاحب کی قبر کو کھود کے, چاہے اپنا کسی عزیز ہی کیوں نہ ہو,
صحیح,
محرم ہی کیوں نہ ہو, تو اس کی قبر کو بھی نہیں کھودا جا سکتا, شرعی طور پہ جائز نہیں.
آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں.
سوال یہ ہے میرا کہ رمضان میں جو وہ دی جاتی ہے زکات, وہ زکات مجھ پہ واجب تھی, تو میں نے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان دنوں میں, تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں رمضان کے بعد اس زکات کو ادا کر دوں گا کسی بھی کار خیر میں یا کسی ضرورت مند کو, تو اب ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے؟ اس سے کوئی میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟
حضرت کو بتائیں کہ رمضان کا انتظار کیوں کیا اور پھر.
جی جی, دیکھیں محترم, مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
زکوٰۃ ہر ایک پر الگ الگ دنوں میں فرض ہوتی ہے. بندہ بس یہ غور کرے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا,
میرے
پاس کب اتنے پیسے آئے تھے نصاب کے برابر, 52.5 تولہ چاندی کے برابر, تو جس دن صاحب نصاب ہوئے تھے, اب وہ مہینہ معلوم کر لیں کون سا تھا اسلامی تاریخ کے حساب سے,
صحیح,
بھئی رجب کا تھا, محرم کا تھا, ربیع اول کا تھا, رمضان کا تھا, یا کوئی بھی تھا, اسلامی تاریخ بھی معلوم کر لیں,
صحیح,
ذرنے غالب کر لیا بھئی اسلامی مہینہ یہ تھا, تو اگلے سال اسی اسلامی مہینے کی تاریخ میں زکوٰۃ فرض ہوگی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں. اب ان کے سوال پر آتے ہیں, اگر تو ان کا بال فرض رمضان میں ہی سال پورا ہوتا ہے, تو جس دن سال پورا ہو اب زکوٰۃ فی الفور نکالنا لازم ہوگا.
لازم,
اب اس میں نکالنے میں جو تاخیر کریں گے تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے,
ٹھیک,
تو اگر ان کا رمضان میں ہی سال پورا ہوتا تھا جس روزے میں, اب انہوں نے تاخیر کی, سوچا چلو رمضان کے بعد نکالوں, اس صورت میں یہ گناہگار ہوئے, زکوٰۃ تو انہوں نے نکالنی ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی. تو ان کو مشورہ یہ, اول تو غور کر لیں, اصل یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی زکوٰۃ
کا,
ایسا نہیں ہے, زکوٰۃ کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ نہیں, اگرچہ لوگ رجب شعبان رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, ہر ایک غور کرے کہ اس پر زکوٰۃ فرض کب ہوگی. طریقہ یہی ہے, اب مثال یہ عورت غور کرے گا وہ کیسے, اس کے پاس سونا آیا, اب وہ دیکھے اس کی شادی کب ہوئی,
صحیح,
یہ ڈیٹ معلوم ہوتی ہے, انگریزی ڈیٹ تو معلوم ہوتی ہے, اس کو پہ اسلامی تاریخ معلوم کرنا بھی بہت آسان ہے کہ اس سال میں اسلامی تاریخ کون سی تھی, مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی, جس دن نکاح ہوا تھا ظاہر اسی دن وہ مالک ہوئی, تو اس طرح اس کے لیے آسانی ہو. اب وہ وہی اسلامی ڈیٹ اسلامی تاریخ, وہ کوئی بھی مہینہ ہو رمضان کے علاوہ, یا رمضان یا کوئی بھی مہینہ ہو, تو عمومی طور پہ رمضانوں میں تو شادیاں کم ہی ہوتی ہیں.
صحیح.
رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں شوال میں یا کسی بھی مہینے میں شادی ہوئی تو نکاح ہوا تو اس صورت میں اس وقت وہ مالک ہوئی. تو اب ہر سال اسی اسلامی تاریخ کے حساب سے اسے زکات نکالنی ہوگی جبکہ نصاب کے برابر سونا وغیرہ.
صحیح.
تو اسی طرح کوئی شخص ہے مرد ہے, اب عمومی طور پہ اس کے پاس سونا چاندی اس کی ملکیت میں تو نہیں ہوتا, رقم وغیرہ ہوتی ہے, کاروبار کیا ہوتا ہے, مال تجارت ہوتا ہے, تو وہ دیکھیں میں اول میرے پاس یہ پیسے کب جمع ہوئے یا کوئی کاروبار تو نہیں کرتا لیکن بی سیاں ڈالی ہوئی ہیں.
صحیح.
اور بی سی میں اتنی رقم جمع کر چکا ہے, اگرچہ بی سی نہیں کھلی ابھی لیکن بی سی میں اتنی رقم جمع کر چکا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر.
صحیح.
صاحب نصاب وہ ہو گیا.
صحیح.
اب اس کا سال جب شروع ہوگا, مثال کے طور پہ اب وہ ہر مہینے 5000 وہ جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اب 5000 جمع تو 8ویں مہینے میں اس نے جو ہے 40000 جمع کروا دیے. اب 40000 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی کم و بیش, تو اب وہ صاحب نصاب ہوا. اب اسلامی تاریخ اگلے سال جب آئے گی سال پورا ہونے پر جو ہے اس پر زکات ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ. تو یہ میں نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے, تو ہر ایک کو غور کرنا پڑے گا.
صحیح.
نہیں سمجھ میں آ رہی تو دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیں.
صحیح.
یا فون پر رابطہ کر لیں تو انہیں سمجھا دیا جائے گا. پھر ذن غالب کر کے, بالکل ہو سکتا ہے یاد نہ ہو تو آدمی تھوڑا سا ذن غالب کرے, غور کرے, جس طرف جو مہینہ سمجھ میں آتا ہے اسی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ اپنی زکات ادا کرتا رہے.
تو ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی کہ رمضان میں زکات نہیں دے سکے, تو شوال میں تو زکات آپ کو دینی ہی ہے, لیکن آپ کا اصل مہینہ کیا ہے, رمضان ہے, شوال ہے, شعبان ہے, رجب ہے, آپ پہلے غور کر لیں اور جو مہینہ آپ کا زکات کا بنے گا آپ نے اسی مہینے میں زکات دینی ہے. تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. رمضان میں اگر زکات نہیں دی کسی عذر کی وجہ سے تو آپ تو شوال میں دیں, لیکن اپنا اصل مہینہ آپ سرچ کریں کہ وہ کون سا بنتا ہے, اسی میں آپ کو ہر سال زکات دینی ہوگی. اور مزید جو مفتی صاحب نے تفصیل بتائی ہے اس پر غور کر لیں. اگلی کال لیں گے.
ہم ادھر ایران میں مچھلی کے کام کرتے ہیں, سمندر میں جاتے ہیں مچھلی پکڑنے, یعنی مچھلی پکڑنا جائز ہے ناجائز ہے, یعنی پکڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے؟
جی حضور, آپ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں نا, کیا فرماتے ہیں؟
صحیح بات ہے. دیکھیں کاروبار کے غرض سے
صحیح
یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
بالکل جائز. وہ جو ممانعت ہے وہ اسی شوقیہ طور پر
شکار کر رہے ہیں,
اگرچہ بازار سے بلکہ تازی مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں.
صحیح.
وہ ایک شوقیہ طور پہ جو ہے وہ شکار کرتے ہیں تو وہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن غذا کے لیے, کاروبار کے لیے, یہ ذریعہ معاش جن کا یہ ہو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے, ان کی روزی بھی بالکل حلال
ہے. انڈسٹری ہے تو مچھلیوں کے حوالے سے الحمدللہ اس طرف بھی جو پورٹ ایریا ہے وہاں پر دعوت اسلامی کا بھی مدنی کام جامعۃ المدینہ ہے, وہاں جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو ہزاروں لانچے اور اس طرح کا پورا ایک نظام ہے, تو باقاعدہ یہ جائز ہے. لیکن شوقیہ جو شکار ہے, اچھا شوقیہ شکار بھی کریں, مثال شکار کر رہے ہیں لیکن جو مچھلی پکڑی وہی اب کھا بھی رہے ہیں, تو
اب وہ دیکھ لے کہ وہ کس لیے جا رہا ہے.
اچھا
عمومی طور پہ جو لڑکے سے مل کے جاتے ہیں
شوقیہ
طور پہ جاتے ہیں.
ٹھیک.
مچھلی کھانا ہی مقصود ہو تو بازار پہ مل جائے گی,
مل جائے,
اچھی اچھی مچھلیاں مل جاتی ہیں, آپ نے فشری وغیرہ چلا جا, وہاں چلا جا, تازی مچھلیاں تازی.
سال کے طور پہ چند لڑکے گئے اور جا کے انہوں نے مچھلیوں کا شکار بھی کیا اور وہاں پر انہوں نے اس کو مطلب فرائی بھی کیا, کھایا بھی, اور پھر وہ گھر والوں بھی لے کر آ گئے.
جی دیکھیں اگر مقصد صرف کھانا ہو, غذا کے لیے ہم بھائی مچھلیاں پکڑیں گے تازی تازی کھائیں گے تو وہ تو جائز ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ایک تفریح کے طور پر جو ہے اس کو نہ بنایا جائے, وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں کناروں پہ, بھائی مچھلی پکڑ لی, ایک مقابلہ ہوتا ہے بھائی میں کون مچھلی پکڑے گا, یہ کرے گا, تو اس طرح کی صورت درست نہیں ہے.
روزے کا جو کفارہ ہے, ابھی انہوں نے کفارہ لکھا ہے شاید فدیہ کا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ایک دفعہ میں دے سکتے ہیں یا اس کو ہم کچھ حصوں میں دے سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر فدیہ کہنا چاہ رہے ہیں,
جی
فدیہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ضعیف شخص جو ہوتے ہیں روزے نہیں رکھ پاتے بڑھاپے کی وجہ سے, تو ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو فدیہ کی رقم ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں سارے کے ساری, ایک ہی فقیر کو دے دی یا ٹکڑے ٹکڑوں میں دے دی, جائز. اور کفارے والی صورت ہو, کفارہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی روزہ
توڑ
دیا کے توڑ دیا, تو اس میں پھر اول تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اور کفارے کے شرائط پائے گئے تو اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے.
ٹھیک ہے.
لگاتار کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوگا 60 روزے, تو اسے روزے. اب جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا, ان ظاہر ایسا تھا اس میں طاقت ہی نہیں, قدرت ہی نہیں ہے, پھر اس کی صورت یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. اب 60 میں سے کھانا کھلائے یا وہ رقم دینا چاہے اس حساب سے وہ رقم دے دے، تو ایسی رقم پھر وہ 60 مسکینوں کو ہی دینی ہوگی.
لیکن یہاں پر ایک تو شیخ فانی والی صورت ہے کہ جو اتنا ضعیف ہے کہ اب وہ اس کی طبیعت بحال نہیں ہوگی، لیکن جو ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، اس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا.
عموماً دیکھیں جو رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے. ایسے جو رکھ کے توڑ دیتے ہیں نا، جب انہیں بتایا جاتا ہے 60 روزے نہیں، 60 روزے تو بہت مشکل ہو جائیں گے،
60 فطرے دے کر ہم
ہو جائیں گے، ہم یہ دے دیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا، انہیں روزے ہی رکھنے
پڑیں گے.
اب وہ چاہے وہ گرمیاں چھوڑ کے سردیوں میں
رکھ لیں،
لیکن کنٹینیو 60 روزے لگاتار انہیں جو ہے وہ رکھنے ہوں گے.
یہ جو اسلامی بھائی جنہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے 60 فطرے دے کر وہ فارغ ہونا چاہ رہے ہیں یا کسی کی طرف سے پوچھ رہے ہیں، تو ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ دارالفتا اہل سنت چلے جائیں، وہاں پر مفتی صاحب سے ملاقات کر کے صحیح طرح اپنا مسئلہ بیان کر کے جواب حاصل کر لیں. کیونکہ جو جوان ہے، یعنی شیخ فانی کی تعریف پر جو صادق نہیں آتا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ 60، مطلب یہ کہ مثال 6000 روپے دے کر وہ فارغ ہو جائے، اس کو 60 روزے ہی یعنی پے در پہ 2 مہینے کے روزے اور ایک قضا پلس کر کے یہ رکھنے ہوں گے. لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس کے لیے آپ مفتی صاحب سے رجوع کریں تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے پراپر وہ حل ہو جائے. سلسلے میں آخری کال ہم شامل کرتے ہیں.
اگر نماز کے اندر پورے فاتحہ میں تکرار ہو جائے کسی آیت کی تو کیا نماز ختم ہو جائے گی؟
سورہ فاتحہ میں کسی آیت کی تکرار ہو جائے، 2 دفعہ ہم نے اگر اس کو پڑھ لیا،
نماز فاسد نہیں ہو.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم مسائل ڈسکس ہوئے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح روزے کے حوالے سے اور بھی مسائل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.